السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، صدق الله العظيم. دوستو اور بزرگو، انسان اس کا جو مزاج ہے اور اس کا جو نیچر ہے، اللہ نے اس کو انسانوں کے ساتھ رہنے کا مزاج دیا ہے. یہ کسی جنگل میں نہیں رہ سکتا، اس کی ضرورتیں وہاں پوری نہیں ہوتی، اور اکیلا بھی نہیں رہ سکتا. یہ اکیلے میں پاگل ہو جائے گا. یہ انسانوں کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے، اس کو انسانوں کا ساتھ چاہیے. اسی لیے اللہ نے اس کو پیدا بھی ایسی کیا ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان ہی پیدا ہوتا ہے. پیدائش سے پہلے ہی اس کے لیے ایک پورا کنبہ اور ایک پورا قبیلہ اور خاندان اللہ جمع کرتا ہے، اور یہ پورے مل کر انسان کو محبت دے کر، اس کو اہمیت دے کر، اس کو چاہ کر، اس کی ہر خواہش اور چاہت پوری کرتے ہوئے جو ہو سکتی ہے اس کو بڑا کرتے ہیں، اور ایسی ایسی حالتوں سے بچپن کے دور میں یہ انسان گزرتا ہے کہ پورا گھر اس کی خدمت میں لگتا ہے اور یہ پورے گھر کو تنگ کر کے رکھتا ہے، تو بھی سارا گھر بڑی خوشی کے ساتھ اس کی خدمت کرتے رہتا ہے. بچے کس طرح بڑے ہوتے ہیں اگر اس کو ہم دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کس طرح بڑے ہوئے ہوں گے. اگر ہم بچوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں گھر میں اور کتنا ستاتے ہیں، ان کی خواہشات کیا ہوتی ہے، ان کی ضد کیا ہوتی ہے. وہ جو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ تین ضد ہے، ایک ضد بادشاہ کی ضد ہے جس کو کہتے ہیں راج ہٹ، بادشاہ کی ہٹ اور ضد، جو کہے وہی. بادشاہ اپنی بات سے واپس نہیں ہوتا، ہٹتا بھی نہیں، جو بول دیا بول دیا. تو اس کو ہندی میں کہا گیا کہ راج ہٹ ہے، بادشاہ کی ہٹ ہے، وہ وہی ہوگا، جو کہے گا وہی کرنا پڑے گا. تو ایک ہے راج ہٹ اور ایک ہے تلک ہٹ، عورت کی ضد. عورت کی ضد کے سامنے بھی اچھے اچھے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، چلتی نہیں، وہی ان کی ہی سننا پڑتا ہے. وہاں بھی آ کے مجبور ہو جاتا ہے آدمی. اور تیسری ہے بال ہٹ، کہا جاتا ہے بچے کی ہٹ. اب ان تین ضد، یہ تین قسم کی ضدیں ہیں، ان تین ضدوں میں کس کی ضد سب سے سخت ہے؟ مغل دور کے بادشاہ اکبر نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ ان تین ضدوں میں کس کی ضد زیادہ ہے، بادشاہ کی ہٹ یا عورت کی ضد یا بچے کی ضد؟ تو اس کے وزیر نے کہا بچے کی ضد. اب بچے کی ضد کے سامنے بادشاہ بھی سر جھکانا پڑتا ہے. اگر بادشاہ کا بیٹا ہے، بادشاہ کے بیٹے کے سامنے خود بادشاہ بھی اپنا سر جھکا دیتا ہے، اس کی بھی نہیں چلتی، چونکہ وہ اس کا بیٹا ہے. مجھے قصہ یاد آیا ہمارے حیدرآباد کے بادشاہ کا، جو آخری آصف جاہی بادشاہ گزرے نواب میر عثمان علی خان صاحب، ان کے بیٹے ایک مرتبہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے جو ماہانہ خرچ ملتا ہے وہ کافی نہیں ہے، مجھے خرچ زیادہ چاہیے. تو بادشاہ نے کہا کتنا ملتا ہے؟ اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی ذات میں بڑے کنجوس تھے، اپنی ذات کے لیے پیسہ خرچ کرنے میں وہ انتہائی کنجوس تھے، قوم کے لیے فراخ دل تھے، قوم کے لیے ان کے جو کارنامے ہیں وہ آج تک قوم اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، حیدرآباد کی تاریخ اس پہ گواہ ہے. قوم کے لیے ہزاروں لاکھوں اس نے خرچ کیے، اپنی ذات پہ خرچ ہرگز نہیں کرتے تھے. اب وہ ان کو پسند ہی نہیں تھا کہ ذات پہ خرچ ہو تو بیٹے کو دیں گے. تو پوچھا کتنا پیسہ ملتا ہے؟ تو کہا کہ اتنا ملتا ہے. تو انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ اتنا پیسہ تو تیرا باپ بھی خرچ نہیں کرتا، تو جتنا خرچ کرتا ہے اتنا تو تیرا باپ بھی خرچ نہیں کرتا. تو وہ بھی شہزادے تھے اور بادشاہ کے ہی بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا ہاں آپ کا باپ زندہ نہیں ہے. میرا باپ تو زندہ ہے. آپ کا باپ زندہ نہیں ہے، میرا باپ تو زندہ ہے، اس لیے میں کر سکتا ہوں. اور بادشاہ کو وجد آ گیا، مزہ آ گیا جواب سے. اور ان کا ایک انداز تھا خاص، جب وہ خوشی خوش ہوتے اور وجد میں آتے تو اپنے ران پہ ہاتھ مار کے کہتے واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، جوش میں آ گئے. اور کہا بالکل لے جا، جو خرچ انہوں نے مانگا بادشاہ بھی ہار گیا. تو یہ جو بچوں کی ضد ہے اس کے سامنے سارا گھر ہار جاتا ہے. تب جا کر دوستو ایک بچہ بڑا ہوتا ہے، تب جا کر ایک بچہ جوان ہوتا ہے. اور اللہ نے کیا، اللہ رحم والا ہے، کتنا مہربان ہے کہ اتنے چاہنے والے اثرات دیتا ہے پیدائش کے ساتھ ہی، کہ آپ دیکھیں ماں باپ تو قربان ہیں ہی، لیکن ان سے زیادہ آپ دیکھیں گے چاہت بتانے والے خالہ بھی ہے، چچا بھی ہے، ماموں بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، یہ اس بھائی بہنیں بھی ہیں. ہر ایک بے چین ہے کہ اس بچے کو میں لوں. گھر میں پہلی اولاد ہو گئی تو ایک ہنگامہ ہے. بچے جو تھوڑے بڑے ہیں اسکول سے آتے ہوئے ان کو یہی خیال ہے کہ میں جانا ہے گھر میں جو چھوٹا بچہ ہے اس کو مجھے گود لینا ہے. ایک پیار محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی پال کر بڑا کرواتا ہے، اور اس کا پوری چاہت اور محبت کے ساتھ انسان کو بڑا کرواتا ہے. تب جا کر دوستو ہم بڑے ہوئے ہیں. میں جو بتانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کے ہم بڑے ہوئے تب جا کر اتنی محبتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ سب محبتیں ہم کو ملی ہیں. جیسے ہمارے بچوں کو مل رہی ہے ایسے ہی ہمیں بھی ملی ہے. ماں باپ نے کم نہیں کیا، ہماری خالاؤں نے، ماموں نے، چچاؤں نے کچھ کم نہیں کیا. جی ابھی حج میں میرے ایک بھانجے آئے تھے، تو ایک دوست سے میں نے کہا کہ یہ میرے بھانجے. اوہ بھانجے؟ تو کہا کہ ماموں کی محبت ہی ایک الگ چیز ہے. کہاں سے آتی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ آتی کہاں سے؟ مجھے قصہ یاد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا، عبد المطلب کا. وہ پیدا تو ہوئے تھے مدینے میں، لمبی ان کی تاریخ ہے. پھر جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تب معلوم ہوا کہ اصل تو مکے سے ہے اور خاندان پورا وہاں ہے، اور ان کے چچا کو معلوم ہوا تو وہ لے کر آئے اپنے بھائی کے بچے کو، عبد المطلب کو. اور پھر وہاں وہ بڑے ہوئے تو ان کے حصے کے جو وراثت میں جو کنویں آنے تھے ان کے باس چچا ان کو نہیں دے رہے تھے، تو انہوں نے اپنے ماموں کو لکھا، اپنے ماموں کو مدینہ لکھا کہ میرے جو حصے کے کنویں ہیں وہ مجھے نہیں مل رہے. تو ان کے جو ماموں مدینے میں تھے وہاں سے 70 آدمی اونٹوں پر آئے، اور مدینے سے مکے سے باہر عبد المطلب گئے اور ان کا استقبال کیا، اور انہیں کہا کہ مامون گھر چلیے. کہا نہیں، جب تک تیرا حق نہیں دلواتے ہم گھر نہیں آئیں گے. یہ ہے محبت. جو اللہ تبارک و تعالی خاندان میں ڈالتا ہے. ماموں کو بھی محبت ہے, خالہ کو بھی محبت ہے. میں جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں, جو ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے, وہ کہیں ہم بھول نہ جائیں دوستوں, وہ کہیں ہم پیچھے نہ چھوڑ دیں. ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا کیا ہے, اتنی محبت سے پال کر میرے پورے رشتہ دار مجھے بڑا کیے ہو. ہوتا ہے یا نہیں؟ بچپن میں یاد ہے کہ ہم چچاؤں کے ساتھ سائیکل پہ جاتے تھے, چچا کے ساتھ سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لے کے جا رہے ہیں, گھما رہے ہیں, دلا رہے ہیں, خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تمام ایک خاندان میں پل کر ہم بڑے ہوتے ہیں. یہ پورا خاندان ہے. اس خاندان کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. اللہ سے ڈرو جس سے تم, جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو, اس اللہ سے ڈرو. اور فرمایا وَالْأَرْحَامِ, اور جو رشتے داریاں ہیں ان رشتے داریوں کے مسئلے میں اللہ سے ڈرو. یہ جو رشتہ داریاں ہیں, اس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ جو رحم سے نکلتی ہیں, تمام رشتے ماں کے رحم سے تعلق رکھتے ہیں. پورے رشتے ماں کے رحم سے چلتے ہیں. دادیال کے رشتے ہوں یا نانیال کے رشتے ہوں, دونوں رشتے ماں کے رحم سے ہی ہیں. دادی سے چچائیں اور پھوپیاں, اور نانی سے خالائیں اور ماموں, ماں کے رحم سے. نانی ماں کی ماں ہے, اس سے یہ رشتے نکلے. دادی باپ کی ماں ہے, اس سے یہ رشتے نکلے. تو ماں کے رحم سے رشتے نکلتے ہیں. اور حدیث میں فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ خلقت الرحم, رحم کو میں نے پیدا کیا ہے. وشققت لها من اسمی, میرے نام سے کاٹ کر میں نے ایک حصہ اس کو دیا ہے. رحمان, رحمان سے کاٹ کر رحم کر دیا. تو یہ جو رحم ہے, یہ جو ماں کا رحم ہے, اسی میں آتا ہے رحم, اسی میں آتی ہے محبت. یہیں سے پیدا ہوتی ہے محبتیں, اور یہیں سے پیدا ہوتے ہیں رشتے اور تعلقات. تو شققت لها من اسمی, میرے نام سے میں نے کاٹ کر الگ کیا ہے. جب یہ رشتوں کو پیدا کیا, جب یہ رحم کو پیدا کیا, تو رحم نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا. تو اللہ نے کہا, تیرے لیے یہ کافی نہیں کہ جو تجھے جوڑ کر رکھے گا میں اسے جوڑوں گا, جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے دوستو, رشتوں کا تعلق اللہ کے نام کے ساتھ ہے. اس لیے کہا گیا کہ ان رشتوں کا خیال رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس حدیث میں فرمایا, فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتدته, جو ان رشتوں کو ملائے گا میں اس کو ملا کر رکھوں گا. تو اس لیے میں نے جو شروع میں کہا کہ انسان کو اللہ نے انسانوں کے ساتھ رہنے کا مزاج دیا, اور پھر اس کو پورا خاندان دیا. چاہتوں کے ساتھ پال کر بڑا کرنے والا ایک خاندان دیا. اب یہ اس خاندان میں پل کر بڑا ہوتا ہے, تو اس پر سب سے پہلا حق جو آتا ہے وہ ماں باپ کا. اس بارے میں میں نے لاسٹ منتھ جو جمعہ میں ایک خطبے میں میں نے اس کو ذکر کیا تھا, ماں باپ کا حق. اس کے بعد کس کا حق آتا ہے؟ ماں باپ کے حق کے بعد کس کا حق آتا ہے؟ ماں باپ کے حق کے بعد حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے حق کے بعد آدمی کیا کرے. ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابی, سب سے بہتر بڑی نیکی. ان ابر البر, جو نیکیاں ہیں اس میں بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے چاہنے والوں کے ساتھ, باپ کے دوستوں کے ساتھ، باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک بوڑھا آیا، اترے، بات کی، اپنے پاس جو چیزیں تھی اس کو دی، اپنا امامہ اس کو دے دیا اور دوسری قیمتی چیزیں اس کو دے دی. گاؤں والا تھا، ساتھیوں نے کہا کہ اتنی چیزیں اس کو دینے کی کیا ضرورت تھی، گاؤں والے ہیں، معمولی چھوٹی چیز سے بھی خوش ہو جاتے، آپ نے اتنی چیزیں کیوں دے دی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ میرے باپ عمر کا دوست تھا، یہ ان سے آ کے مل کے جاتا تھا، کبھی کبھی ان سے ملاقاتیں اس کی ہوتی تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ جو میرے باپ کا دوست ہے، جس کا تعلق میرے باپ سے ہے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں. تو ماں باپ کے بعد ماں باپ کے جو متعلقین ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے برابر شمار کیا گیا ہے. اگر ماں باپ نہیں ہے تو یہ نہیں کہ ہم تو فارغ ہو گئے، ہم تو فارغ ہو گئے. فتح مکہ کے بعد، ہاں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے واپس، تو حضرت حمزہ کی بیٹی وہاں تھی مکے میں، ایک بیٹی وہاں تھی، وہ بچی پیچھے سے پکارتی ہوئی آئی، یا امی یا امی، رسول اللہ کو پکار رہی تھی کہ وہ چچا جان چچا جان. حالانکہ رسول اللہ بھائی ہوتے ہیں رشتے میں، مگر چچا بھی ہوتے تھے، چونکہ حضرت حمزہ رضائی بھائی بھی تھے اس لحاظ سے، اور پھر عرب کا دستور ہے بڑوں کو چچا پکارتے ہیں. تو وہ بچی پکارتی ہوئی رسول اللہ کو آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، پیچھے حضرت علی نے دیکھ لیا، بچی کا ہاتھ پکڑ لیا اور لا کر حضرت فاطمہ کو دیا کہ اس بچی کو سنبھالو، یہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے. اب معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ کی بیٹی ہے. پھر رسول اللہ کے پاس معاملہ آیا کہ حضرت حمزہ کی بیٹی آ گئی، اس کو کون سنبھالے، اس کی نگرانی کون کرے؟ حضرت علی نے کہا میں اس کو سنبھالتا ہوں، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، کہا کہ میں اس کو سنبھالتا ہوں، یہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہے. حضرت جعفر اور حضرت علی دونوں بھائی ہیں، کہا کہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہے اور میری بیوی اس کی خالہ بھی ہے. حضرت زید بھی آ گئے کہ میں سنبھالتا ہوں، یہ میرے اسلامی بھائی کی بیٹی ہے. ایک یتیم کو سنبھالنے کے لیے تین آدمی لڑ رہے ہیں جی، اور وہ بھی لڑکی کو لینے کے لیے تین آدمی لڑ رہے ہیں کہ اس کو ہم لیتے ہیں، اس کو ہم لیتے ہیں. ایک عجیب اتفاق کی بات ہے، کل میں ایک ریڈیو پروگرام سن رہا تھا، جو میرا فرصت کا وقت کہیں آنے جانے کا ہے اتنے ہی وقت ملتا ہے سننے، تو اس میں یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ اسلام میں اڈاپشن ہے یا نہیں ہے. تو بتایا جا رہا تھا کہ اسلام میں اڈاپشن حرام ہے. جو بھی اسلام کا ایک خاکہ اور تصور پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں اڈاپشن حرام ہے، اور پھر اسلام کیا اجازت دیتا ہے اور کیا اجازت نہیں دیتا. یہاں دیکھیے تین آدمی لڑ رہے ہیں، پھر ایک خاتون جو یہاں کی ہارورڈ یونیورسٹی کی شاید وہ ماہر اور انسائکلوپیڈیا پہ کام کرتی ہے، ان کا انٹرویو انہوں نے دیا، تو انہوں نے کہا کہ اڈاپشن کا یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے کہ بچے کو باپ کا نام دے دیا جائے جو اڈاپٹ کرے، یقیناً یہ حرام ہے ہمارے پاس. کہ بچہ کسی کا ہے، میں اس کو لاؤں اور اپنا نام دے دوں، باپ میں ہوں، اللہ کہتا ہے کہ تم اس کے باپ نہیں ہو. ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، جو جس کے نطفے سے پیدا ہوا وہی اس کا باپ ہے. کسی کو پکڑ کر لا لیں اور کہیں میں باپ ہوں، یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. اور تم اس سسٹم کو کہتے ہو کہ ہمارا بہترین سسٹم ہے. اسلام کا انصاف پسند اور حقیقت پسند مذہب ہے. حقیقت میں باپ کا تعارف کیا ہے، باپ کہتے کس کو ہے؟ پہلے وہاں پر ہم بحث کرتے ہیں کہ باپ کسے کہتے ہیں. باپ تو وہ ہے جس کے نطفے سے آدمی پیدا ہوتا ہے، جس کے خون سے پیدا ہوتا ہے، وہی باپ ہے. باقی یتیم کی پرورش کرنا اور محتاجوں کو اپنے گھروں میں لا کر کفالت کرنا، اس کے پچاسوں فضیلتیں اسلام میں موجود ہیں. تو یہاں ایک یتیم بچی کی پرورش کے لیے تین صحابی آ گئے، تو
تو اس میں حضرت جعفر کے حق میں رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے حقدار زیادہ ہو. کیوں؟ الخالہ بمنزلت الام. اس وقت حضور نے فرمایا کہ خالہ ماں کی جگہ پر ہے. چونکہ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی اس بچی کی خالہ ہے, جو محبت خالہ دے سکتی ہے وہ دوسرے نہیں دے سکتے, اس لیے بچی کو تم لے کر جاؤ. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ماں نہیں ہے کسی کی تو پھر وہ خالہ کے ساتھ ماں کے جیسا سلوک کرے, اپنی خالہ کے ساتھ احسان کرے, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. حدیث میں آیا ہے ایک صحابی آیا اور کہا کہ رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. ایک چھوٹا موٹا گناہ بھی صحابی بڑا سمجھتے تھے کہ میں, انہوں نے کہا انی اسدت ذنبن عظیمن, مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا. حالانکہ وہ بڑا نہیں تھا, چھوٹا تھا. بڑا گناہ تو توبہ سے معاف ہوتا ہے. رسول اللہ نے کہا تمہاری ماں ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ماں نہیں ہے. کہا تمہاری خالہ ہے؟ کہا ہاں خالہ ہے. کہا جاؤ خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ گناہ اس سے معاف ہو جائے گا. تو بعض گناہ وہ ہیں جو حسن سلوک سے معاف ہو سکتے ہیں. اور اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بتایا کہ خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ماں کے ساتھ اس نے سلوک کے برابر ہے. تو اس لیے دوستو اور بزرگوں, اپنے رشتہ داریوں کا پورا خیال رکھے. ہم رشتہ داروں سے الگ اور دور کبھی نہیں ہو سکتے. اللہ نے یہ رشتے بنائے ہیں اور یہ ایسے گڈ مڈ اور جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو آپ توڑ تو سکتے ہیں مگر آپ اس کو الگ نہیں ہو سکتے. اور جو توڑے گا اس کے لیے حدیث میں وعید آئی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.